الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ارشاد مبارک بہت مختصر ہے، مگر اپنے اندر پورے دین کو لیے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الحیاء لا یأتی الا بخیر. اللہ تعالی شانہ اپنے کسی بندے کو حیا کی دولت اگر عطا فرما دے تو یوں سمجھو کہ اسے خیر کا خزانہ مل گیا. حیا تو خیر ہی کو لاتی ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا تو خیر ہی کو لاتی ہے، یعنی اگر کسی کو حیا کی خصلت مل گئی، حیا کا خلق مل گیا، حیا کی دولت مل گئی، حیا کی خصوصیت مل گئی، حیا کی کوالٹی مل گئی، تو اس حیا کی برکت سے وہ شخص ہر شر سے محفوظ رہے گا، ہر برائی سے محفوظ رہے گا، اور اس کے قدموں میں، اس کے دامن میں، اس کی جھولی میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء خیر کلہ، حیاء کی خصلت، حیاء کی کوالٹی پوری کی پوری خیر ہی خیر ہے. اگر کسی کو حیا کی دولت مل جائے، حیا اردو میں شرم کہتے ہیں، شرم، پر انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں موڈیسٹی، مگر لفظ شرم اور موڈیسٹی کا لفظ یہ حیا کا جو میننگ ہے اس کو ادا نہیں کر پاتا. حیا کس کو کہتے ہیں؟ الحیاء خلق، حیاء ایک خلق ہے، ایک خصلت ہے، یہ ایک دل کی دولت ہے. جیسے صبر ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے، شکر ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے، تواضع ہمبلنس ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے، توکل یہ ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے، رضا بالقضاء اللہ کی تقدیر پہ ہر حال میں راضی رہنا یہ ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے. تسلیم، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینا اور ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا، تسلیم، تفویض، اپنی ذات کو، اپنے تمام احوال کو، اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دینا، ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے. یہ خلق جو ہے، خلق اس کی جمع ہے اخلاق. کچھ اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کچھ اخلاق برے ہوتے ہیں. تکبر یہ بھی خلق ہے، یہ بھی دل میں ہوتا ہے. بے صبری یہ بھی خلق ہے، یہ بھی دل میں ہوتا ہے. ناشکری یہ بھی خلق ہے، دل میں ہوتا ہے. حسد یہ بھی خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے. یہ حسد ہے، جیلسی، تکبر ہے، پرائیڈ، آروگنس، ریا، یہ ایک خلق ہے جو دل میں ہوتا ہے. شو کے لیے کوئی کام کرنا، سمعہ، لف اور فیم، حب جاہ، جاہ کی محبت، یہ خلق ہے، دل میں ہوتا ہے. یہ سارے برے اخلاق جو ہیں ان کا نام ہے اخلاق رذیلہ، رذیل اخلاق، گھٹیا اخلاق، برے اخلاق. اس کے مقابلے میں اچھے اخلاق ہیں، صبر اچھا خلق ہے، شکر اچھا خلق ہے، رضا بالقضاء اچھا خلق ہے، اخلاص اچھا خلق ہے، زہد، مال کی محبت برا خلق، اور زہد اس کے اپوزٹ، زہد، مال سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، یہ اچھا خلق. مال کی محبت ہوگی تو زہد نہیں ہوگا، اور زہد ہے تو مال کی محبت نہیں. تکبر یہ برا خلق ہے، پرائیڈ اور ایروگنس، اور اس کے مقابلے میں تواضع یہ اچھا خلق ہے. تواضع ہے تو تکبر نہیں اور تکبر ہے تو تواضع نہیں. صبر یہ اچھا خلق ہے, بے صبری برا خلق. صبر ہے تو بے صبری نہیں, بے صبری ہے تو صبر نہیں. توکل, اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ یعنی اللہ پہ نظر کہ دوا تو لے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس میں شفا رکھی ہے, اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی, اللہ نہیں چاہے گا تو اس میں شفا نہیں ہوگی. یہ توکل, اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر یقین نہ کرنا, اللہ پر یقین کر کے نظر کو اللہ کی طرف رکھنا. توکل اللہ کی طرف نظر, یہ اچھا خلق ہے. اور اللہ کی طرف نظر کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف نظر, یہ توکل کا اپوزٹ, یہ برا خلق. اگر مخلوق کی طرف نظر ہے تو اللہ کی طرف نہیں ہوگی, اللہ کی طرف ہوگی تو مخلوق کی طرف نہیں. اخلاق رذیلہ, برے اخلاق, اور اچھے اخلاق, اخلاق حمیدہ, قابل تعریف اخلاق. وہ رذیل گھٹیا, اور یہ حمید قابل تعریف. یا اخلاق حسنہ اچھے اخلاق, یا اخلاق فاضلہ فضیلت والے اخلاق, ورچو والے اخلاق. اب یہ دل جو ہے میرے بھائیو, دل اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کی یہ حالت نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی محبت بھی نہیں ہے اور زہد بھی نہیں ہے. دنیا کی محبت اگر ہے تو زہد نہیں, اور زہد نہیں ہے تو دنیا کی محبت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں نہیں ہے, یہ بنا ہی ایسا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں. اب ان تین پوزیشن میں سے کوئی ایک پوزیشن ضرور ہوگا. ایک سنجیدہ انسان کی میں بات کر رہا ہوں, ورنہ پچاسوں پوسچرز بنا سکتے ہیں آپ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رئیس المفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں. تو وہ سنجیدہ, سمجھدار, عقل مند انسان کی بات کر رہے تھے کہ یا تو وہ کھڑا ہے, یا تو وہ بیٹھا ہے, یا تو وہ لیٹا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یا تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کھڑے ہیں, یا آپ لیٹے ہوئے ہیں, چوتھی حالت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں بیٹھا ہوا بھی نہیں ہوں, کھڑا بھی نہیں ہوں, اور لیٹا بھی نہیں ہوں. تو اسی طرح دل کی یہ جو حالتیں ہیں, ایک طرف اخلاق رذیلہ ہیں, دوسری طرف اخلاق حمیدہ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. اگر تواضع ہے تو تکبر نہیں, اور تکبر ہے تو تواضع نہیں. یا یوں سمجھو کہ اگر تواضع نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی تکبر ہے, اور تکبر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی تواضع نہیں ہے.
تواضع ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تکبر بھی نہیں ہے تواضع بھی نہیں ہے. ہاں دونوں ہو سکتی ہے, دونوں ہو سکتی ہے کہ 90% تو تواضع ہے مگر 10% تکبر بھی ہے.
سخاوت, جینروسٹی, یہ اچھا خلق ہے اخلاق حمیدہ میں سے. اور بخل, میزرلینس, سٹنگینس, یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے, برا اخلاق ہے, برا خلق ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں سخی تو نہیں ہوں مگر بخیل بھی نہیں. نہیں, اگر سخی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ بخیل ہے, اور بخیل نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ سخی ہے. دونوں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. ایک 100% ہو اور دوسرا خلق 0 ہو, یہ ہو سکتا ہے, اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں, دونوں جمع ہو سکتے ہیں. کہ ہے تو بڑا بخیل مگر کبھی کبھی سخاوت بھی کر لیتا ہے, ہے تو بڑا سخی مگر کبھی کبھی ٹائیڈ ہو جاتا ہے. تو یہ فہرست ہے اخلاق رذیلہ کی, اور دوسری طرف اخلاق حمیدہ کی. اور یہ جو فہرست ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے اس میں اخلاق حمیدہ, اچھے اخلاق میں سے ایک خلق بھی نہیں ہے, اخلاق رذیلہ ہی ہیں سارے. اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اخلاق حمیدہ ہی ہے, اخلاق رذیلہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے, جیسے اولیاء مقربین. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اندر 10 اخلاق حمیدہ ہے اور ایک اخلاق خلق رذیلہ, اور کسی کے اندر 10 اخلاق رذیلہ ہیں اور ایک خلق حمیدہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر 5 اخلاق حمیدہ ہیں 100%, اور باقی 5 50-50% ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 5 میں سے 2 50-50% ہے, کہ 50% حمیدہ ہے 50% رذیلہ ہے, 20% حمیدہ ہے 80% رذیلہ ہے, مکسچر بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نظر میں کتنا مقام ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے دل کی اس حالت پر, دل کی اس حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے بزرگان دین, یہ دل کے جو ماہرین ہوتے ہیں, مشائخ عظام, روحانی اطباء, وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کسی کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اپنے سے کمتر مت سمجھو. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں تم بڑے ہیں یا وہ بڑا ہے, اس کا فیصلہ تو دل کی حالت سے ہوتا ہے کہ اس کے دل میں رذائل کتنے ہیں, تمہارے دل میں رذائل کتنے ہیں, اس کے دل میں فضائل کتنے ہیں, تمہارے دل میں فضائل کتنے ہیں, اور کتنے کتنے پرسنٹیج میں ہیں. تو کسی اور کے ساتھ اس کی اور اپنی داڑھی دیکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو کہ میں اچھا ہوں یا یہ. اپنے سر پر امامہ اور اس کے سر پر امامہ, اپنے سر پر ٹوپی اس کے سر پر ٹوپی, اپنے بدن پہ کرتا جبا اس کے بدن پہ کرتا جبا, یہ سب دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو. اللہ کی نظر میں کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے, کون مقبول ہے, کون غیر مقبول ہے, کون مقرب ہے, کون دور ہے, اس کا فیصلہ تو دل کی اس حالت کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے دل کی گہرائی تک ہم پہنچ نہیں سکتے. بلکہ یہ دل کی حالت ایسی چیز ہے
کہ خود انسان اپنے کو بھی ناپ نہیں سکتا کہ میں کہاں ہوں. دوسرا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے بارے میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر رذائل کتنے ہیں, فضائل کتنے ہیں, تواضع ہے یا تکبر ہے, تواضع ہے یا تکبر ہے, دونوں ہیں یا صرف ایک ہے. اگر دونوں ہیں تو تکبر کتنے پرسنٹ میں ہے, تواضع کتنے پرسنٹ میں ہے, اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالی شانو کیا ارشاد فرماتے ہیں, لا تزکو انفسکو, تم اپنی بھی صفائی مت بیان کرو کہ میں بہت اچھا ہوں. دوسروں کے بارے میں تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, اپنے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. لا تزکو انفسکم, تم اپنے بارے میں صفائی مت بیان کرو, اپنی صفائی مت پیش کرو کہ میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. کیوں؟ ہوا اعلم بمن اتقا, وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا ہے, کس نے اخلاق رذیلہ کو دل سے نکال دیا ہے اور کس نے اپنے دل کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کر لیا ہے, اڈون کر لیا ہے, وہ جانتا ہے. ہوا عالم, وہ زیادہ جانتا ہے. بمن اتقا, یہاں اتقا کہا, ای بمن تزکا, اس سے کہ جب تزکیہ ہو جاتا ہے یعنی سارے اخلاق رذیلہ ختم ہو جاتے ہیں اور سارے اخلاق حمیدہ دل میں آ جاتے ہیں تو اب کہیں گے کہ دل صاف ہو گیا. وہ برا خلق ایک بھی اندر رہے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ ابھی تھوڑا باقی ہے, صاف نہیں ہے. ایک کمرے کی صفائی کر رہے ہیں اور صفائی کرتے کرتے ساری گندگی ایک کونے میں آپ نے رکھ دی اور وہ جو کچرا پورا کونے میں رکھا تھا اس میں سے 90% آپ نے باہر ڈسٹبن میں پھینک دیا. ابھی 10% باقی ہے. کوئی آپ سے پوچھے باہر کہ بھئی کمرہ صاف ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ نہیں ابھی باقی ہے, ابھی صاف نہیں ہوا ہے. دل کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے, دل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں تقوی کا نور اتر جاتا ہے, تقوی آ جاتا ہے اس میں. تو تم اپنا تزکیہ مت کرو, اپنے بارے میں خود یہ فیصلہ مت کرو کہ میرا دل صاف ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کا دل صاف ہوا ہے اور کس کے دل میں تقوی اتر گیا ہے. اور یہ دل جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قلب, اور قلب یقلب کا معنی ہے الٹ پلٹ ہونا. آپ ٹیبل کے اوپر ایک کتاب رکھو اور اس کے سامنے پنکھا چالو کر دو تو اور پنکھا جو ہے یوں گھومتا رہے تو یہ پیجز جو ہیں وہ یوں ہوتے رہیں گے الٹ پلٹ. اس کو کہتے ہیں قلب یقلب, الٹ پلٹ ہونا. کسی چٹیل میدان میں دو چار درخت کے پتے ڈال دو, لیوز, جہاں ہوا چل رہی ہو تو پتے جو الٹ پلٹ ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں, یہ ہے قلب یقلب. تو دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حالت یکساں نہیں رہتی, آج توازو ہے تو کل تکبر, آج 90% توازو ہے تو کل اور 10% تکبر ہے تو کل الٹا ہو جائے گا, 10% توازو اور 90% تکبر. آج 10 اخلاق رذیلہ ہیں اور 5 اخلاق حمیدہ ہیں تو کل معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 14 اخلاق رذیلہ ہو گئے اور ایک ہی اخلاق خلوق حمید رہ گیا. الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے یعنی چینج ہوتا رہتا ہے. اور چینج کیوں ہوتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اخلاق رذیلہ اور اخلاق حمیدہ کا یوں جو میٹر ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اسی وجہ سے مشائخ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ نظر کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، دل کی بھی حفاظت کرو. دل کہ دل میں جو توازو آ گئی ہے وہ محفوظ رہے، کہیں دوبارہ توازو نکل جائے اور تکبر نہ آ جائے. نگرانی رکھو دل کے اوپر. مشائخ کے ساتھ جو تعلق پیدا کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دل کی صفائی میں ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وہ ان خلق کو سمجھتے ہیں، خلق اخلاق رذیلہ، حسد، کینہ، بغض، بخل، یہ اخلاق رذیلہ یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور جب ان سے نجات مل جاتی ہے اور ان کی جگہ پر دوسری اچھی چیزیں آ جاتی ہیں تو دل صحت مند ہو گیا. یہ جو مشائخ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مشائخ سے ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے دلوں کا علاج کروایا ہوا ہوتا ہے، تو اس پروسیس میں یہ پروفیشنل ہو جاتے ہیں. اور جب ان کے شیخ کو نظر آتا ہے کہ یہ پروفیشنل ہو گیا ہے تو پھر اسے طبیب بناتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جسے ہماری اصطلاح میں خلافت کہتے ہیں، کہ میں تجھے خلافت دیتا ہوں کہ اب یہ بھی دوسروں کا علاج کر سکتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں، اصلاحی تعلق رکھتے ہیں اور ان کے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے، مگر شیخ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی صفائی تو ہو گئی ہے مگر میرے ساتھ اس نے جتنا تعلق رکھا ہے اس میں ایسی ٹریننگ نہیں لی ہے کہ یہ کسی کا علاج کر سکے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شیخ کے صرف 100 خلفاء ہوں یا 50 خلفاء ہوں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے 109 خلیفہ تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اور ان کی تعلیمات سے صرف 109 آدمیوں کا تزکیہ ہوا. نہیں، تزکیہ تو بہت لوگوں کا ہوا تھا، ہزاروں انسانوں کا تزکیہ ہوا. مگر بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے مگر تزکیہ کے نتیجے میں ان کو وہ ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہوتی کہ وہ کسی اور کا تزکیہ کر سکے، تو ان کو اجازت نہیں ملتی، خلافت نہیں ملتی. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ذہین ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، شیخ کے ساتھ بہت قریب تعلق رکھتے ہیں، اطلاع اور اتباع، تو اس پروسیس میں ان کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ اس فن کو سیکھ بھی لیتے ہیں. جب اس فن کو سیکھ لیتے ہیں تو شیخ جو ہے شیخ انہیں طبیب ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے خلافت کے اعلان سے. یہ شیخ جو ہے ماہر ہوتا ہے. تو ہمیں جو مشائخ سے تعلق رکھنا ہے، بیعت کا تعلق، اصلاح کا تعلق، وہ اس وجہ سے کہ اس کی رہنمائی میں ہمارا دل برے اخلاق سے نجات پالے اور اچھے اخلاق ہمارے دل میں آ جائیں. برے اخلاق نکل جائیں یعنی بیماریاں نکل جائیں، اچھے اخلاق آ جائیں یعنی ہمارا دل تندرست ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مدغتن، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ تندرست ہو جاتا ہے یعنی اخلاق رذیلہ اس میں سے نکل جاتے ہیں، بیماریاں نکل جاتی ہیں اور اچھے اخلاق آ جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر بری بیماریاں نکل گئی، برے اخلاق، تو آٹومیٹکلی اچھے اخلاق آ گئے، یہ تو لازم ہی ہے. تو اخلاق رذیلہ اگر نکل گئے دل سے اور اخلاق فاضلہ آ گئے، بیماریاں نکل گئی اور صحت آ گئی، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، فسد صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آنکھیں غلط کام نہیں کر سکتی، کان غلط کام نہیں کر سکتے، زبان غلط کام نہیں کر سکتی، ہاتھ غلط کام نہیں کر سکتے, دماغ غلط چیز نہیں سوچ سکتا, قدم غلط چیز کی طرف نہیں اٹھ سکتے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا, وہ دل گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. کیسے بگڑ جاتا ہے؟ کہ اخلاق حسنہ اس سے نکل جاتے ہیں اور اخلاق رذیلہ آ جاتے ہیں. اچھے اخلاق نہیں رہتے, توازن نہیں, زہد نہیں, اخلاص نہیں, ریا ہے, حب مال ہے, تکبر ہے, وہ خراب ہو جائے گا. تو فسد الجسد کلہ, پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اب یہاں تکبر ہے, یہاں تکبر, تو ایسی مجلس میں آئے گا تو پہلے تو آنے سے پہلے سوچے گا, گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا سوچے گا کہ وہاں پروگرام میں جانا تو چاہتا ہوں مگر پتہ نہیں مجھے جگہ کہاں ملے گی. دیکھو دل خراب ہے تو پروگرام میں جسم آئے نہ آئے یہ تکبر فیصلہ کرائے گا کہ نہیں نہیں یار نہیں جانا چاہیے, میں بڑا آدمی ہوں, وہاں جا کر کے مسجد میں جب میرا داخلہ ہوگا تو جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جانا پڑے گا, کوئی آگے نہیں لے جائے گا, نہیں جانا ہے. نہیں نہیں یہ لوگ تو میری عزت کریں گے, مجھے آگے لے جائیں گے, میں جا رہا ہوں. یہ اگر خراب ہے تو برا جسم خراب, اب اگر گھر بیٹھ رہا ہے تو بھی برا اور آ رہا ہے تو بھی برا. اس لیے کہ تکبر کی بنیاد پہ دونوں فیصلے ہیں. گھر میں اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ تکبر ہے کہ میں اسی جگہ پر کیوں جاؤں جہاں میری عزت نہ ہو, اور آتا ہے تو اس نیت سے آتا ہے کہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا. اذا فسدت فسد الجسد کلہ, یہ اگر بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑتا ہے. اب تکبر ہے تو ذرا طبیعت کے خلاف کچھ ہوا تو آنکھیں یوں ہو جائے گی, آنکھیں بڑی ہو جائے گی. دیکھو آنکھ جو ہے اسے دل کنٹرول کر رہا ہے, اندر تکبر ہے تو ذرا اپنی طبیعت کے خلاف, اپنی عزت کے خلاف کسی نے کوئی عمل کیا تو یوں آنکھیں یوں ہو جائے گی, چہرہ سرخ ہو جائے گا. ممکن ہے کہ کچھ بول بھی پڑے, ممکن ہے کہ ہاتھ بھی اٹھا لے, غصے میں کھڑا بھی ہو جائے. اس میں جب توازو آ جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں, ظاہر میں تو یہ مجھ سے کم درجے کا لگتا ہے مگر اس کے دل میں کوئی ایسی اچھی خوبی ہو جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں یہ مجھ سے زیادہ اونچا ہو, اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہی ہے, میں چھوٹا ہوں. اور اگر یہ مجھ سے برا ہے, اس کا دل بھی اگر میں کھول کر دیکھ لوں اور مجھے برا نظر آئے, برا نظر آئے, تو ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے میں برا ہو جاؤں اور یہ اچھا ہو جائے. اور فیصلہ تو خاتمی کا ہے. توازو, وہ ڈرتا رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں میں کسی کو گھٹیا سمجھوں, کسی کو حقیر سمجھوں, اور اللہ کو میرا ایسا سمجھنا پسند نہ آئے اور مجھے چھوٹا کر دے. بنو اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس کے ساتھ ہمیشہ بادل رہتا تھا. بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا, جہاں کہیں جاتا تھا بادل ساتھ چلتا تھا. اور دوسرا شخص تھا بنو اسرائیل کا بدماش, ہر شخص یہ کہتے تھے کہ سب سے بدتر ہماری قوم میں یہ, وہ خود بھی بےچارا جانتا تھا. ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں ذرا بستی سے باہر تنہائی میں وہ عابد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. تو اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اور میں بنو اسرائیل کا سب سے بڑا بدماش, چلو میں اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں, شاید اللہ تعالی شانہ ہو میرے اوپر فضل فرما دے. دیکھو برا آدمی تھا مگر توازو کا عمل کیا, توازو کہ میں بہت گندا, میں بہت برا, سب سے برا, یہ بہت اچھا, سب سے اچھا, چلو میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں, اللہ اس کی وجہ سے میرے اوپر رحم فرما دے. یہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا. وہ تو بہت نیک آدمی تھا, اس کا دل تو توازو سے بھرا ہوا تھا, ہمبل نس سے, مگر میں نے کہا نا الٹ پلٹ, کس وقت ٹریگر آف ہو جائے اور دوسری طرف تھرمومیٹر اوپر چڑھ جائے نہیں کہہ سکتے. یہ آ کر کے بیٹھا, شیطان نے وسوسہ ڈالا اور تھرمومیٹر دوسری طرف چلا گیا, اور دل میں یہ خیال آ گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں بنو اسرائیل کا سب سے بڑا عابد اور یہ بنو اسرائیل کا سب سے بڑا گنہگار ایسا گندا آدمی میری پڑوس میں آ کر کے بیٹھے, الٹا ہو گیا. اللہ تعالی شانہ کو دل میں یہ جو گناہ کا کام ہوا, رزیلے کا کام ہوا, برا عمل ہوا, تکبر کا عمل, یہ پسند نہیں آیا. پسند نہیں آیا یہ اس تکبر کی وجہ سے غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا, تو تیش میں کھڑا ہو گیا کہ میں اس کے پاس نہیں بیٹھتا, اور غصے میں یوں چلا گیا, اور غصے میں 8, 10, 15, 20 قدم یوں چل پڑا آگے, اور آگے جب بڑھا تو اسے احساس ہوا کہ بادل میرے اوپر نہیں ہے. پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو بادل جہاں تھا وہیں اس گنہگار کے سر کے اوپر. نبی کے پاس گیا کہ عجیب معاملہ ہے, میں اتنا بڑا عبادت گزار نیک آدمی اور بادل اس گنہگار کے اوپر. اللہ تعالی شانہ نے نبی پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ تم دونوں اب برابر ہو گئے, ان دونوں سے کہہ دو کہ تم دونوں برابر ہو گئے. اس کی توازو کی نیکی کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے, اور تیرے تکبر کی وجہ سے پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی. شروع کرو اب دونوں نئے سرے سے. تو اول تو یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کی حالت نظر نہیں آتی, تو ہمارے دل میں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ میں اس سے افضل, یہ عالم نہیں, یہ عالم نہیں, یہ عالم نہیں, یہ عالم نہیں. ہم نے دو چار لفظ پڑھ لیے, عالم کہلانے کا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں عالم, دو چار لفظ پڑھ لیے ان سے زیادہ, تو کیا صرف اسی ایک وجہ سے آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اس سے افضل. افضل اور مفضول ہونے کے لیے یہی ایک کرائیٹیریا ہے. میں نے داڑھی رکھ لی, آپ نے داڑھی نہیں رکھی, بس یہی ایک کرائیٹیریا ہے کہ میں اس سے افضل. افضل کون ہے, مفضول کون ہے, اس کا کرائیٹیریا دل ہے, جس کی حالت میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. میں اپنے دل کی حالت نہیں جانتا اور آپ کے دل کی حالت بھی نہیں جانتا, اور کرائیٹیریا افضل اور مفضول ہونے کا دونوں کے دل ہیں, وہ تو ایک ہی جانتا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے. تو ہم کیسے کسی کے بارے میں یہ سوچ سکے کہ میں اس سے افضل ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے یہ سوچیں کہ میں اس سے زیادہ حقیر ہوں جبکہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. تو سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ افضل اور مفضول ہونے کا کرائیٹیریا صرف ایک نہیں ہے, وہ دل کی پوری حالت ہے. تو داڑھی میں تو میں اس سے افضل ہو گیا, مگر اور باقی 100 چیزیں ہیں اس میں کون افضل ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے مفضول. تو بات میرے بھائیوں یہ چل رہی ہے کہ یہ دل جو ہے, دل اس میں کچھ برے اخلاق ہوتے ہیں, کچھ اچھے اخلاق ہوتے ہیں. مشائخ جو ہے, ہمارے مشائخ, وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. ماہر ہوتے ہیں, ان سے کانٹیکٹ میں رہو, ان سے رابطے میں رہو, ان سے رابطے میں رہیں گے تو وہ چونکہ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں جو اخلاق رزیلہ ہیں اس کو وہ پن پوائنٹ کریں گے. پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ پیٹ میں درد ہے, تو ڈاکٹر پن پوائنٹ کرے گا کہ بیماری کیا ہے. سر میں درد ہے, डॉक्टर पिन पॉइंट करेगा कि बीमारी क्या है, मगर आप जाएं ही नहीं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बतलाएगा भी कि बीमारी क्या है और साथ में डॉक्टर उसकी दवा भी तजवीज करेगा जिससे शिफा हासिल होगी।
तो ये दिल बीमार होता है रजाइल की वजह से, इन रजाइल को हमें निकालना है। बेहयाई रजीला है,
एक खुलुक है बेहयाई, और हया जो है वो अच्छा खुलुक है। तो बेहयाई का इलाज करना है और हया को दिल में उतारना है।
जब हया नहीं होती, हया नहीं होती इसका मतलब है कि बीमार है दिल, हया का खुलुक नहीं होता, उसकी जगह पर बेहयाई का खुलुक है यानी रजीला है,
तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा लम तस्तही फस्नअ मा शीता,
जब दिल में हया का खुलुक नहीं होगा और बेहयाई का खुलुक होगा, खुलुक रजील बुरा खुलुक, बीमारी होगी बेहयाई की, और हया की सेहत और तंदुरुस्ती नहीं होगी, तो ऐसा शख्स जो मर्जी में आएगा करेगा,
जो मर्जी में आएगा करेगा,
वो अपनी मां के साथ भी बदतमीजी कर सकता है, बाप के साथ भी बदतमीजी कर सकता है, उस्ताद के साथ भी बदतमीजी कर सकता है, हया एक खुलुक है, शर्म इसका ट्रांसलेशन नहीं है, मॉडेस्टी इसका ट्रांसलेशन नहीं है, नियरेस्ट ट्रांसलेशन, मगर नियरेस्ट होने की बात बावजूद भी ये बहुत फार है, इसका माना अदा नहीं कर सकता।
जिसके दिल में ये खुलुक होता है,
जिसके दिल में ये खुलुक होता है हया का, पहले मैं उस बात को खत्म कर दूं, तो अखलाके रजीला जब वो जिस्म से निकल जाए और अखलाके हमीदा दिल में आ जाए, तो ये दिल अब तंदुरुस्त हो गया, तंदुरुस्त हो गया तो अब ये इस दिल का तज़किया हो गया, तज़किया हो गया तो कद अफलाह मन तज़क्का, ये कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हो गया? इसलिए कि उसके जिस्म से अब बुरे आमाल सादिर नहीं हो सकते, अच्छे आमाल ही सादिर होंगे। तवादु है, तवादु तकब्बुर की मिसाल दे चुका हूं, तकब्बुर है तो जिस्म बुरे काम करेगा, तवादु है उसके दिल में, तवादु है, तवादु तो तवादु है तो उसे डर क्या लगेगा? तवादु, देखो तवादु का असर अब जिस्म पे पड़ रहा है कि जलसा शुरू होने में अभी आध घंटा बाकी है, मैं थोड़ी देर के बाद ही जाऊं, इसलिए कि अभी जाऊंगा तो मेरे जैसे निकम्मे आदमी को कहीं वो लोग स्टेज पर न बिठा दे। देखो अब ये वो भी पीछे बैठ रहा है, ये भी पीछे बैठता है, वो पीछे इसलिए रहता है कि तकब्बुर उसे पीछे बिठाता है कि मुझे स्टेज पर जगह नहीं मिलेगी, और ये पीछे इसलिए रहता है कि तवादु इसे पीछे रखता है कि कहीं मुझे स्टेज पर न बिठा दिया जाए। उसे को कहते कि तू बेवकूफ है भाई, बेवकूफ नालायक, तो आंखें नहीं निकालेगा, वो गुस्से में नहीं आएगा, तेश में नहीं आएगा, जुबान से कुछ बोलेगा नहीं, वो गर्दन झुका लेगा इस तरह, और दिल ही दिल में सोचेगा कि मैं कितना बुरा हूं और अल्लाह का कितना फजल है कि लोग मुझे सिर्फ बेवकूफ कहते हैं,
मैं तो कितना बुरा हूं, मैं औरतों को इधर उधर झांकता हूं, मेरी नमाज का कोई ठिकाना नहीं,
नमाज में ध्यान का कोई ठिकाना नहीं, अल्लाह का कितना एहसान है कि लोग मुझे सिर्फ बेवकूफ कहते हैं। वो तकब्बुर वाला अगर यहां आ जाएगा तो इस उम्मीद से आएगा कि
مجھے آگے جگہ ملنے والی ہے بری نیت سے, اور وہ آئے گا تو اس نیت سے آئے گا کہ جلسہ شروع ہو گیا ہے اب تو مجھے آگے کوئی نہیں لے جائے گا, مگر جب شو ایریا میں داخل ہوگا تو اس کا دل دھڑکنے لگے گا کہ یار مجھے کوئی پکڑ کے آگے نہ لے جائے. دیکھو دونوں میں کتنا فرق ہے.
حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, راستے میں جا رہے تھے تو کسی نے اپنی کھڑکی سے راکھ ڈالی, راکھ یوں کر کے راکھ ڈالی,
یہ آداب المعاشرت کے خلاف ہے, کچرا اس طرح نہیں پھینکا جاتا. مگر بڑی بڑی سٹیز میں ایسا ہوتا ہے, اس ملک میں بھی, کہ ٹاوروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یوں باہر ہی یوں پھینک دیتے ہیں کہ یہاں اگر ڈسٹ بن جمع ہو جائے گا تو اسے نیچے تک جانا پڑے گا لے کر, یوں پھینک دیتے ہیں باہر. چائے پھینک دی, شوربہ پھینک دیا, ہڈیاں پھینک دی,
کسی کو زخم پہنچ سکتا ہے, کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ کوپ کا ٹین جو ہے اسے آپ کسی کے سر پر یہاں سے گراؤ
اور 20th فلور سے گراؤ, اگر وہ 20th فلور سے آپ گرائیں گے تو وہ بم بن جائے گا. اگر کسی کے سر پہ 20th فلور سے کوپ کا ٹین گرا بھرا ہوا, وہ زندہ نہیں رہ سکے گا.
کسی کے کپڑے گندے ہو جائیں, کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی شادی میں جا رہا ہے, کوئی میٹنگ میں جا رہا ہے, کوئی کام پہ جا رہا ہے, مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی. ہمارا مذہب جو ہے وہ معاشرت پر بہت زور دیتا ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو.
ہمارے مذہب کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وضو خانے میں بیٹھ کر اگر ناک صاف کیا آپ نے, بلغم نکالا آپ نے, تو جب تک وہ گٹر میں نہ چلا جائے وہاں تک وہاں سے مت اٹھو. اگر آپ نے وہ بلغم وہیں رہنے دیا اور کوئی دوسرا مسلمان وہاں آ کر کے بیٹھا اور اس کی طبیعت لطیف اور نفیس ہے اور اس کی نظر اس پہ پڑی اور اس کو اگر تکلیف ہوئی تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے,
گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. اس لیے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے.
کتنا بڑا گناہ ہو گیا. پان کھانے والے چلتے چلتے جہاں چاہتے ہیں تھوکتے ہی چلے جاتے ہیں, کرسپ کھا لی, چاکلیٹ کھا لی, جہاں چاہ پھینک دیا, کیلے کا چھلکا جہاں چاہ پھینک دیا.
معاشرت ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اوپر سے کسی نے راکھ پھینکی.
حضرت کے مریدین بھی آگے پیچھے تھے, بد قسمتی سے راکھ گری حضرت پر,
حضرت سجدے میں گر گئی,
سجدے میں گر گئی حضرت. اب مرید کھڑے ہیں, بڑا غصہ آیا, مگر حضرت کے اشارے کے بغیر کچھ کرنا بھی مناسب نہیں, انتظار کیا. حضرت نے جب سجدے سے سر اٹھایا, رقت طاری ہوئی حضرت کے اوپر,
سجدے سے سب جب سر اٹھایا حضرت نے تو مریدوں کے تیور دیکھے, انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ ابو عثمان تو اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہے کہ اس کے اوپر تو آسمان سے انگارے گرنے چاہیے تھے, یہ اللہ کا شکر ہوا کہ اس نے راکھ ہی پر اکتفا کیا.
آج کل میرے بھائیوں سب کچھ ہے, ظاہری دین, ظاہری اسلام, ظاہری نمازیں, ظاہری رکوع, ظاہری سجدے, ظاہری اخلاق, ظاہری پولائٹنس, سب کچھ ہے, مگر یہ دل کی مایا نہیں ہے.
مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے, محبت کا جنوں باقی نہیں ہے, صفیں کج, دل پریشان, سجدہ بے ذوق
کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے. جذبے اندروں باقی نہیں, یہ جو اندر کی دولتیں, اللہ اکبر,
توکل, تفویض, تسلیم, رضا, صبر, شکر, محبت, سخاوت, اندر صبر نہیں ہوگا، میرے دل میں اگر صبر نہیں ہوگا تو محمد کو اور نوید کو اور ساجد بھائی کو تلقین کرنا تو بہت آسان کہ صبر کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، آپ صبر کیجئے، صبر کی بڑی فضیلتیں آئی ہے. اور اس وقت ایسا ہی ہوتا کہ میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو ہائی واویلا نہ کرتا. یہ عجیب لوگ ہیں، ہائی واویلا کر رہے ہیں اتنی چھوٹی سی مصیبت پر. مگر میرے دل میں اگر صبر نہیں ہوگا تو اس سے چھوٹی مصیبت میرے اوپر آئے گی تو میں اس سے زیادہ ہائی واویلا کروں گا.
صبر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، صبر اسی وقت ہوگا جبکہ دل میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو دل پر محنت کرو، دل پر
محنت کرو. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں اب بھی بلند ہوتی ہے. تو ہماری بھی وہی زبان ہے جو صحابہ کی تھی، اور ہم بھی وہی اللہ اکبر کہتے ہیں جسے وہ کہتے تھے،
اور ہمارے پاس بھی وہی آواز ہے جو ان کے پاس تھی. مگر یہ دل کی جو روحانی انرجی ہے ان کے پاس تھی، ہمارے پاس نہیں، اس وجہ سے فرق ہو گیا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس درب سے دل ہل جاتے تھے وہ درب لگانا بھول گئے.
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. اللہ اکبر کی صدا صحابہ بلند کرتے تھے تو دل پھٹ جاتے تھے،
دل پھٹ جاتے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تنے تنہا دیکھ کر پورا لشکر بھاگ جاتا تھا.
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا.
دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل پر. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تہجد بھی ہیں، سورت الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت بھی اہتمام سے، اشراق بھی اہتمام سے،
سورہ یاسین شریف بھی اہتمام سے. مگر جس سے حسد ہے وہ جاتا ہی نہیں، جس سے کینہ ہے وہ جاتا ہی نہیں، جس سے بغض ہے وہ جاتا ہی نہیں.
نماز میں رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں زمین پہ گر جاتا ہے.
سجدے میں گر جاتا ہے،
اللہ اکبر. کیوں گرتا ہے سجدے میں؟ سجدے میں اس لیے گرتا ہے کہ اعلان کرے اللہ کے سامنے کہ میں کچھ نہیں ہوں،
میں کچھ نہیں ہوں. وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے ادب سے تعظیمن، اور غلبہ اس پر ہوتا ہے کہ میں بہت گندا، میں بہت برا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، شرم آتی ہے مجھے. تو وہ گر جاتا ہے رکوع میں. رکوع میں گرنے کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، مگر پھر اور غلبہ ہوتا ہے اپنے کچھ نہ ہونے کا، اپنے کچھ نہ ہونے کا، اپنے برے اعمال کا.
تو سب سے زیادہ تواضع اختیار کرنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے جسم کا سب سے اشرف جو حصہ ہے وہ سر ہے، اس لیے کہ اس میں دماغ ہے، اس میں آنکھیں ہیں، اس میں کان ہے، اس میں زبان ہے، اس سے زیادہ افضل حصہ نہیں ہے پورے جسم میں.
تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں سر ہی اس کے سامنے رکھ دوں.
تواضع کا اعلی درجہ، انتہائی درجہ، عملی پریکٹیکلی کہ کسی کے سامنے آدمی اپنا سر رکھ دے.
مگر باطن ٹھیک نہیں ہے، اندر تواضع کے بجائے تکبر ہے، تو جاتا ہے سجدے میں مگر پرائیڈ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں نے بہت لمبا سجدہ کیا، بہت اچھا سجدہ کیا.
لوگ پھٹافٹ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں بہت اچھا سجدہ، مجھے جو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ میرے بارے میں اچھا تاثر قائم کر رہا ہوگا کہ یہ ہماری مسجد میں بہت نیک آدمی ہے.
ان حالات میں میرے بھائیو آخرت میں ہماری نجات کیسے ہوگی؟ جو برے اعمال ہیں وہ موجود، اور جو اچھے اعمال ہیں ان میں بھی یہ دل
کی برائی کی وجہ سے برا اثر آ رہا ہے. اس لیے کہ دل اگر برا ہے تو جسم کے ہر عمل پر اس کا برا اثر پڑے گا. تو نجات کیسے ہوگی آخرت میں؟
تو یہ حیا جو ہے, حیا یہ بھی باطن کا ایک خلق ہے, باطن کا ایک خلق.
یہ جب حیا آ جاتی ہے دل میں تو الحیا لا یاتی الا بخیر, حیا خیر ہی کو لاتی ہے پھر. اس لیے کہ حیا کا اثر پورے جسم پر پڑے گا,
ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. اگر کم درجے کی حیا ہوگی تو اسے لوگوں سے شرم آئے گی, اور اعلی درجے کی حیا ہوگی تو اکیلا رات کو 12 بجے اپنے کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر بھی بری چیز نہیں دیکھے گا, اس لیے کہ اسے اللہ سے حیا آئے گی.
حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا الحیاء خلق, حیا ایک خلق ہے جو دل میں ہوتی ہے, ہوتا ہے.
یبعث العبد, وہ بندے کو ابھارتا ہے وہ خلق. کس بات پر؟ علی اجتناب القبیح, برائی سے پرہیز کرنے پر. برائی سے, یہ شرم اور موڈیسٹی اس کا ترجمہ نہیں ہے, یہ خلق ہے, اندر کی ایک کوالٹی ہے, اندر کی ایک دولت ہے دل میں, دل کی. جب یہ دل میں اتر جاتی ہے تو انسان کو ابھارتی ہے, پش کرتی ہے, کھڑا کر دیتی ہے. کس بات پر؟ برائی سے بچنے پر. لوگوں کے سامنے بھی برائی سے بچتا ہے, تنہائی میں بھی برائی سے بچتا ہے.
برائی سے بچنے پر
دل میں بھی کوئی برا خیال آتا ہے, بری نیت پیدا ہوتی ہے تو استغفار فوراً کرتا ہے کہ توبہ 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 توبہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ دیکھ رہا ہے, شرم آتی ہے.
ہم ثاقب کے گھر ملاقات کے لیے جائیں, ثاقب کے گھر, اور فون کریں
کہ بھائی دیکھو آیا آپ بہت یاد آ رہے تھے اس لیے ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں. حالانکہ کام دوسرا تھا, چورلی میں
کام دوسرا تھا, اور ہم مولوی احمد سے کہیں کہ کسی کو کہنا مت, ذرا ثاقب بھائی کو خوش کر دیتے, کسی کو کہنا مت. کیوں مت کہنا؟ اسے کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار ہوگا تو برا لگے گا کہ دیکھو ثاقب کو بیچارے کو دھوکہ دیا انہوں نے.
اندر حیا ہو جاتی ہے
تو
احمد کو کہے بغیر بھی ایسا کرنے میں شرم آتی ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس بات کے عبد الغفور بھائی کے سامنے کھل جانے سے شرم لگے گی تو اللہ کے سامنے تو اس وقت کھل ہی رہی ہے, اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا. تو فون پر کہے گا کہ ثاقب ہم ایک کام کے لیے چورلی آ رہے ہیں, ہمیں ذرا بھوک لگی ہے اس لیے آپ کے یہاں آ رہے ہیں, صاف صاف بات کرے گا. وہ
کبھی بری چیز سے کبھی بھی وہ نہیں کر سکے گا حیا اگر دل میں ہوگی. فلم نہیں دیکھ سکے گا, میوزک نہیں سن سکے گا,
بد نظری نہیں کر سکے گا. دیکھو پورا دن آ گیا کہ نہیں, حیا اگر آ گئی تو دل میں. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الحیا خیر کلہ,
حیا خیر ہی خیر ہے. اور الحیا شعبۃ من الایمان,
حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اتنا بڑا شعبہ ہے کہ وہ اگر زندگی میں آ جائے تو ایمان پھر کامل ہو جاتا ہے اور کامل ہی رہتا ہے.
حیا ایک خلق ہے جو حیا والے کو ابھارتا ہے, جس کے پاس حیا ہوتی ہے اس کو ابھارتا ہے. کس بات پر ابھارتا ہے؟ کبھی گندی بری چیز سے بچنے پر,
اور کسی حق والے کے حق میں کوتاہی کرنے سے بچنے پر. حیا ہوتی ہے تو دو کام کرواتی ہے, نمبر ایک کبھی اور گندا کام نہیں کرواتی, اور نمبر دو ہر حق والے کا حق پورا کرواتی ہے.
اللہ کا حق بھی پورا کرواتی ہے اور مخلوق کا حق بھی پورا کرواتی ہے.
حیا ہوگی تو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, حیا جس کے دل میں ہوتی ہے وہ خیر ہی لاتی ہے, بھلائی ہی لاتی ہے,
کبھی نقصان نہیں ہوگا. حیا خیر ہی خیر ہے. حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. حیا ہے تو ایمان ہے, حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے.
اس لیے کہ حیا ہوگی تو برا کام نہیں کرے گا, اچھا کام ہی کرے گا, تو ایمان کی حفاظت ہوگی. اور حیا نہیں ہوگی تو جو جی میں آئے گا کرے گا, اور جب جو جی میں آئے گا کرے گا,
جو جی میں آئے گا کرے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے بھائی اپنے اپنے مشائخ سے جو اپنا تعلق ہے اسے مضبوط کرو, اور مضبوط کر کے یہ جو اخلاق حسنہ ہے ان کو دل میں لانے کی فکر کرو, اور اخلاق رذیلہ ہے ان کو نکالو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا,
اپنے شیخ کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا, بھروسہ, ٹرسٹ. جیسے ڈاکٹر پر بھروسہ ہوتا ہے,
ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتا ہے کیمسٹ میں جا کر لے کر شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ابھی آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں, بہت اچھی بات ہے بھائی. وہ کہتا ہے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا, بہت اچھی بات ہے. ایکس رے کرانا پڑے گا, بہت اچھی بات ہے. اعتماد, بھروسہ. اور بھروسہ, اعتماد, پورا بھروسہ ہو کہ ہی نوز ہی سٹف, اسے پتا ہے. اعتماد, یہ خیر خواہ ہے میرا, دشمن نہیں ہے میرا. اور انقیاد,
بھروسہ اور تابے داری,
بھروسہ اور تابے داری, اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاع اور اتباع.
اپنے احوال بتلائے جائیں اور ان احوال کے نتیجے میں وہ جو ہمیں مشورہ دیں اس پر عمل کیا جائے.
تو باطن کے اخلاق, جو اچھے اخلاق ہیں وہ آئیں گے, برے اخلاق سے نجات دی گئی.
اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی بے توفیق عطا فرمائے. تو جو بات کہنا چاہتا تھا وہ رہ گئی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ مہینے کی نشست میں پھر کوشش کروں گا, مگر تمہید ہی میں بہت کام کی بات ہو گئی ہے.
اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس سے حیا کی اہمیت بھی معلوم ہوئی, اور اصلاح اور تزکیے کی ضرورت بھی معلوم ہوئی, اور اپنے شیخ کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے شیخ کے ساتھ تعلق رکھنا, اور شیخ کے مشوروں پر عمل کرنا, شیخ کی ہدایات پر عمل کرنا, اس کا بھی پتہ چلا.
اللہ جل جلالہ وعم منوالہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہمیں اصلاح نفس کی فکر عطا فرمائے. اصل میں میرے بھائیو, ہم جو ہے نا, ہم وہ روحانی اعتبار سے اندھے ہیں.
تو اندھے کے اندر منزل تک پہنچنے کی ساری ابیلٹیز ہوتی ہے. وہ چل سکتا ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, سب کچھ ہے, مگر اسے راستہ نظر نہیں آتا. تو روحانی اعتبار سے ہم اندھے ہیں.
اب یہ اندھا اگر کسی منزل پر پہنچنا چاہے تو کیا کہے گا کہ بھائی مجھے اسلامک دعوی اکیڈمی تک پہنچنا ہے کوئی
مجھے لے جائے گا. تو ایک شخص آیا اور کہا کہ ہاں بھائی میں لے جاؤں گا, میرا ہاتھ پکڑ لو. وہ اندھا اسی وقت ہاتھ پکڑتا ہے جب اسے اعتماد ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے.
اور جب بھروسہ ہو جاتا ہے پھر ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے, اور پھر جدھر لے جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے.
ہم روحانی اعتبار سے اندھے ہیں. ہماری بھی ایک منزل ہے, ہمیں بھی کوئی چاہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ لے, ہمیں ہاتھ پکڑنے دے اپنا, اور وہ ہے ہمارا شیخ. اعتماد ہو گیا, بھروسہ ہو گیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, اب ہاتھ پکڑ لو اور فرما برداری کے ساتھ آنکھ بند کر کے چلتے رہو, انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ.
اور اس میں شیخ ہاتھ پکڑ کے وہ اندھے کو گائیڈ کرنے والا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے, اسے کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے جاتا. تو ہمارے یہاں پیری مریدی کا یہ تصور نہیں ہے اکابرین دیوبند کے یہاں
کہ آپ کچھ نہ کرو ہم ہی سب کچھ کر لیں گے, یہ نہیں ہے. نہیں, ہم آپ کو ہماری انگلی پکڑوائیں گے
اور آپ کے ساتھ راستے پر چلیں گے, उस रास्ते में आपके रफीक रहेंगे, कंपेनियन रहेंगे, साथी रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं कि आप आएंगे और कहेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है रूहानी और हम कहेंगे भाई अब मैं तुमसे थक गया, जाओ जो करना हो करो, नहीं साथ रहेंगे हम आपके, मगर चलना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, हम बताएंगे।
शेख जो है वो बताता है राह पे चलना राह रव का काम है,
चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसलिए कि उस अंधे की तरह सारी एबिलिटीज है मगर अंधा है, इसलिए किसी की रहनुमाई की जरूरत है। तो हमारे पास सारी एबिलिटीज है मगर नफ्स और शैतान ने हम पर इतनी मेहनत की है कि हमें रूहानी तौर पर अंधा कर दिया है,
इसलिए हमें किसी की उंगली की जरूरत है, उसकी उंगली पकड़ लो, अब वो जिस तरफ ले जाए चलते रहो, इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे।
मगर जिस तरह वहां वो अंधा आदमी किसी ऐसे शख्स की उंगली उसे मिलती है जिस पर उसे इत्मीनान नहीं होता तो हाथ नहीं पकड़ता।
तो इसी तरह शेख जब चूज करते हैं तो उस वक्त हर शख्स बहुत सोच समझ के करता है, एतिमाद हो जाए, भरोसा हो जाए, फिर उंगली पकड़ लेनी चाहिए और उंगली पकड़ के चलना चाहिए वो जिस तरफ ले जाए।
और अल्लाह ताला शानों ने हर एक को अकल दी है, वो अंधा भी अकलमंद होता है, उसे पता है कि उमूमन 5 मिनट में मैं अपने घर से एकेडमी पहुंच जाता हूं, यहां तकरीबन 15 मिनट हो गई है मैं पहुंचा ही नहीं हूं, गड़बड़ मालूम होता है ये शख्स, वो हाथ खींच लेता है।
तो अल्लाह ने सबको अकल दी है, रूहानी एतबार से अंधे आदमी को भी इतनी अकल होती है कि मेरे शेख के पीछे आंख बंद करके चल रहा हूं ये दुनियादार है या दीनदार है वो थोड़े महीनों में पता चल जाता है। अल्लाह ताला शान हो भाई अमल की हमें तौफीक अता फरमावे, आप सबके जमा होने को आने को कबूल फरमावे,
अल्लाह ताला शान हो हमें रजाइल से पाक फरमावे, अखलाक रजीला से पाक फरमावे, अखलाक हमीदा से आरास्ता फरमावे, और अल्लाह ताला शान हो इस दिल को साफ कर दे, इसका तजकिया फरमा दे,
तकवे से आरास्ता फरमा दे, और अल्लाह ताला शान हो इसे तकवे से आरास्ता फरमाकर रजाइल से पाक फरमाकर अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, अपना इश्क नसीब फरमा दे, और अल्लाह ताला शानहु मरते दम तक हमें सफाई के साथ ही रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने मशाइख की कदरदानी की तौफीक अता फरमावे, इन मजलिसों की, इन तौफीकात की,
ये जो तौफीकात मिलती है बहुत बड़ी चीज है, यहां मैं ऐसे चेहरों को देखता हूं जो कई महीनों से लगातार हर महीने आ रहे हैं, कैसी तौफीक है। तो जब ये तौफीक मिल रही है तो इस तौफीक से आगे जरा एक कदम उठाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हर महीने आने की जो तौफीक मिलती है ये कयामत के दिन हुज्जत बन जाए कि मैंने तुझे तौफीक दी थी, मैं तुझे वहां पहुंचाता था, हर महीने दीन की बातें होती थी, बुजुर्गों की बातें होती थी, कुरान हदीस की बातें होती थी, मगर तूने कुछ नहीं किया।
इसलिए मेरे भाई कुछ करो, कर लो, कामयाबी काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के एहतमाम से होगी, फिक्र के इल्तिजाम से होगी। अल्लाह ताला हमने अपने लिए जो कुछ मांगा है वो हमें भी अता फरमाए, और हमारे अहलो आयाल को, हमारे माँ बाप को, हमारे दोस्त अहबाब को, पूरी उम्मत को अता फरमाए, और अल्लाह ताला शानहु ने बड़े बड़े मुजाहदों और बड़ी बड़ी कुर्बानियों और बड़ी बड़ी मेहनतों के नतीजे में अपने बड़े बड़े अवलिया को बातिन की जो दौलतें अता फरमाई है, अल्लाह ताला इस छोटी सी नकलो हरकत की बरकत ही से हमें वो सारी चीजें अता फरमा दे, और अल्लाह हमें अपने औलियाई मुकर्रबीन में शामिल फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।